بے وفا ہے. پیسہ اس وقت تک کام نہیں آتا جب تک خرچ نہ ہو. جیب میں لاکھوں روپے لے کے پھرتے رہو
اور آپ یہ سمجھو چاہو کہ میرے کسی کام آ جائے,
کام نہیں آئے گا جب تک کہ وہ پیسہ خرچ نہ ہو جائے. خرچ ہوگا تو وفادار نہیں ہے, جیب سے جاتا ہے اس کے بعد کام آتا ہے. اس کا جو پہلے ہی شعر ہے, اے دوست قدم اپنے بڑا سوچ سمجھ کر. شاعر نے تو جس انداز میں بھی کہا ہو اس کی سوچ میں کیا تھا مجھے نہیں پتا, لیکن میرے ذہن میں فوراً ایک حدیث آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. نہیں, وہ ایک دوسرا واقعہ یہاں یہ تھا کہ فرمایا پوچھ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت, آپ نے فرمایا سوچ کے بول کیا کہتا ہے. پھر اس نے کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, آپ نے فرمایا کہ سوچ اچھی طرح سوچ لے. ہم سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تیار ہو جاؤ دکھوں کے لیے, تکلیفیں اٹھانے کے لیے, مشقتیں برداشت کرنے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا تو پھر اس کو تکلیفیں بھی نبیوں والی آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے طریقوں پر چلنا. آپ کے طریقوں پر جب چلے گا آدمی تو مخالفت ہوگی خاندان سے, برادری سے, بھائیوں سے, بہنوں سے, ماں باپ سے اور رشتہ داروں سے. اگر اس مخالفت کو سہنے کے لیے, مشقتیں برداشت کرنے کے لیے, ممکن ہے کوئی یہ بھی کہہ دے کہ صاحب میں جائیداد سے آخ کر دوں گا, تمہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا, مکان سے نکال دوں گا, تو یہ دعوی محبت معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں دوست قدم بڑھا سوچ سمجھ کر, یہ راہ محبت ہے ذرا سوچ سمجھ کر. محبت میں تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں, جس کی خاطر تم نے جس سے دعوی محبت کیا ہے تو اس محبت کو اگر آزمائش ہو گئی تو دلیل دینی پڑے گی کہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے, کامل مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ مجھ سے جو محبت رکھے تو اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر, اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر, حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت ہو تو پھر وہ مومن. لا یومن احدکم, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو مجھ سے محبت اپنے آپ سے بڑھ کر نہ ہو, اپنی اولاد سے بڑھ کر نہ ہو, ماں باپ سے بڑھ کر نہ ہو. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب ماں باپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ٹکرا جائیں تو آدمی ماں باپ کی محبت کو قربان کر دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو لے لے, آپ کی بات کو مانے, باقی دنیا کی چاہے بیوی ہو چاہے بچے ہوں, اگر وہ مخالفت دین میں بات کہہ رہے ہوں تو پھر دین کے مطابق بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اس پر عمل ہو. محبت تو تبھی ہوگی نا. ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے صرف اس لیے بولنا چھوڑ دیا کہ انہوں نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو مسجد میں جانے سے نہ روک, تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو روکیں گے. فرمایا کہ آئندہ تجھ سے میں کبھی کلام نہیں کروں گا, میں تجھے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو کہہ رہا کہ ہم روکیں گے. اور یہ کہہ کہ اس کے بعد ساری زندگی اس سے نہیں بولے. یہ ہے اصل محبت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ان کا مقصد خدا نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی نفی کرنا نہیں تھا, لیکن وہ ہی سمجھتے تھے کہ اس وقت ماحول جو وہاں پر اس وقت ہو گیا تھا وہ مناسب نہیں تھا کہ مسجد میں ہم بھیجیں. جیسے کہ ہمارے فقہا اور علماء فرماتے ہیں کہ گھروں میں نماز پڑھنا ان کے لیے زیادہ افضل ہے, تو ان کا مقصد تو یہ تھا. لیکن چونکہ ظاہری طور پر بظاہر معارضہ پیش آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور ان کی بات میں, اس لیے آپ نے فرمایا کہ آئندہ میں تجھ سے بات نہیں کروں. اسی طریقے سے اور بہت سے صحابہ کہا تھا, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں سنا چکا ہوں پہلے بھی, جنگ بدر کے موقع پر ان کے والد بار بار ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. ان کے والد کافروں کے ساتھ تھے اور ابو عبیدہ بن جراح مسلمان تھے. جنگ ہو گئی تو والد جو تھے ان کے پیچھے تھے کہ کسی طرح میں اس کو مار دوں, اور یہ اس سے بچ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو والد کا سامنا ہوا تو پھر یقیناً جو ہے مجھے کچھ کرنا پڑے گا. لیکن جب وہ نہیں باز آیا تو بالآخر ایمان جیت گیا, کفر ہار گیا, اور ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر قلم کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب مقابلہ آ جائے دین کا اور کفر کا, اسلام کا اور کفر کا, تو پھر اسلام کے دامن سے وابستہ رہو، کفر کو تین طلاقے دو، اور جو بھی صورت اس وقت پیش آ جائے، مثلا چاہے وہ باپ کی قربانی ہو، ماں کی قربانی ہو، بہن بھائی کی قربانی ہو، تو اس شریعت میں میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب نہیں کہ ان کی جو ہے وہ نافرمانی اس طور پہ کی جائے، بدتمیزی کی جائے، یہ مقصد نہیں ہے، لیکن جب دین اسلام کا معاملہ آ جائے تو اس وقت یہ معاملہ ہے. تو بہرحال یہاں پر جو بات پہلی بات کہی گئی ہے کہ اے دوست قدم اپنا بڑھا سوچ سمجھ کر، یہ راہ محبت ہے، ذرا سوچ سمجھ کر. محبت کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں، جب دنیا کی محبت کی خاطر آدمی ماں سے ٹکراتا ہے، باپ سے ٹکراتا ہے، بہن بھائیوں سے ٹکرایا جاتا ہے، معاشرے سے ٹکرایا جاتا ہے. ابھی کل ہی میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے اور انہوں نے یہی بات کہی کہ بھائی منگنی ہو گئی ان کی، لیکن اس کے بعد کچھ پیچیدگیاں ایسی ہو گئیں کہ ان کی والدہ سوتیلی ہیں ڈاکٹر صاحب کی، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ صاحب شادی نہیں ہوگی. نتیجہ کیا، انہوں نے تو خیر فیصلہ سنا دیا، اور انہوں نے جو ہے وہ جن سے جو منگیتر تھی ان سے مل کے فیصلہ کر لیا کہ صاحب شادی تم ہی سے ہوگی، لہذا عدالت سے وہ بھی لے آئے. اب آئے تھے اس لیے کہ نکاح پڑھانے کے لیے، میں نے خیر ان کو جا بھیجنا تھا بھیج دیا، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب دنیا کی محبت کی خاطر آدمی ماں سے ٹکرا سکتا ہے، بہن بھائیوں سے ٹکرا سکتا ہے، اور دیگر معاشرے سے ٹکرا سکتا ہے، تو اللہ کی خاطر کیوں نہیں ٹکرا سکتا بھائی؟ اللہ کی محبت یا ماں باپ کی محبت سے کمتر چیز ہے؟ تو اس لیے یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے بس یہی ہے. اور اسی طرح فرمایا پہنی ہے شریعت کی قبا سوچ سمجھ کر، ہم نے جو شریعت کا لباس پہنا ہے تو سوچ سمجھ کر پہنا ہے. اوڑی ہے طریقت کی ریدا سوچ سمجھ کر. طریقت کے راستہ یا شریعت کا راستہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ طریقت جو راہ سلوک ہے جس میں انسان اپنے نفس کو مٹاتا ہے، اور یعنی اپنے آپ کو مٹا کر صرف اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے کہ جو کچھ ہے حکم اللہ کا ہے، میں خود کچھ بھی نہیں ہوں. تو بات یہی ہے بھائی کہ شریعت کو جب ہم نے اپنا لیا ہے، طور طریقے اپنانا چاہتے ہیں شریعت کے، اور طریقت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو پھر یقیناً سوچ سمجھ کے قدم بڑھانا ہوگا. کوئی ایسی بات جس سے شریعت بدنام ہو یا طریقت بدنام ہو، اس سے ہمیں گریز کرنا پڑے. اور آگے جو آخری اشعار میں جو بات کہی گئی ہے جوانی کی،
کیا ہے بھائی؟ نہیں جوانی
پچھتائے گا تو عہد ضعیفی میں،
پچھتائے گا تو عہد ضعیفی میں وگرنا، کر اپنی جوانی کو فدا سوچ سمجھ کر. کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جوانی کو ہم ان جھوٹے اور مٹی کے جو بنے ہوئے معشوق ہیں ان پر قربان کر دیں، ان کی خاطر ساری زندگی اپنی قربان کریں. نتیجہ کیا کہ نہ دین کے رہیں نہ دنیا کے رہیں، جنگلوں میں نکل جائیں، اپنے آپ کو مجنو بنا لیں کسی کا. ایک تو یہ ہے کہ اپنی جوانی کو ہم نے اس پر فدا کر دیا جناب، اور محض دنیا کے چند پیسوں کی خاطر یا چند عورتوں کی خاطر یا ایک عورت کی خاطر ہم نے اپنی پوری جوانی ضائع کر دی، یعنی اسی چکر میں پڑے رہے کہ کسی طریقے سے یہ محبوب حاصل ہو جائے. تو عہد ضعیفی جب آیا اور وہ بھی بوڑھی ہو گئی، یہ بھی بوڑھا ہو گیا، تو اب اس کی شکل دیکھ دیکھ کے پچھتاتا ہے کہ کس کمبخت میں مرا تھا میں جا کے. اب دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، اس لیے کہ منہ پوپلا ہو گیا، نہ دانتوں نہ منہ میں دانت رہے نہ پیٹ میں ہاتھ رہی. منہ کھولے تو اور پیٹ کھولے تو کسی چیز میں کشش نہیں اس کے لیے. تو ساری جوانی جو ہے وہ زندگی ضائع کر دی، اب بڑھاپے کے اندر پچھتاتا ہے کہ کہاں مرا جا کے. اور ان چیزوں کا حاصل کیا ہے؟ ہمارے حضرت کے بقول، آدمی جب دنیا کے معشوقوں پر جان دیتا ہے تو بالآخر اس کی انتہا کیا ہے؟ پیشاب پخانے پر مرنا، بس اس کے سوا کچھ نہیں. آدمی اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ بہت زیادہ اپنی خواہش پوری کرے گا تو انہی پیشاب پخانے کے راستوں سے، اس سے اس بات اور کچھ نہیں. لیکن اگر اللہ رب العزت پر مرے گا تو اس جوانی کو اگر اس نے اللہ پر قربان کیا تو پھر عہد ضعیفی میں پچھتانا نہیں پڑے گا بلکہ خوش ہوگا. اور ہمارے حضرت والا اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی جوانیوں کو اللہ پر قربان کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھاپے میں بھی جوانی عطا فرما دیں گے. بقول حضرت والا کہ اگر 17 کی عمر میں تم نے اپنی جوانی قربان کی ہے تو 70 میں بھی اللہ تعالیٰ 17 جیسا بنا دے گا، اور 18 کو قربان کیا ہے تو 80 میں اللہ تعالیٰ 18 جیسا کر دے گا، ورنہ بقول حضرت والا کے 3 بچ جائے گا. بڑھاپے میں آ کے 3 بچ جاتا آدمی کا، پھر کسی کام کا نہیں رہتا. اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ اگر آدمی دین پر چلنے والا ہو، بڑھاپے میں بھی اس کی عزت کرنے والے، اس کا ادب کرنے والے، اس کو چومنے والے، اس کو پیار کرنے والے لاکھوں انسان آپ کو مل جائیں گے، لیکن اگر خدا نہ کرے اس کی جوانی ایسی خراب گزری ہے تو بڑھاپے بھی عام طور پر اگر اس نے توبہ نہیں کی اور بڑھاپے میں بھی ویسے ہی رہا تو پھر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص بات ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ ایسے ایسے شیخ الحدیث موجود ہیں ابھی بھی جن کی عمریں اس وقت 85 اور 90 برس کی ہیں. ہمارے حضرت مولانا سبحان محمود صاحب کے ساتھی جنہوں نے ساتھ ہی پڑھا تو ابھی بھی حضرت خیر المدارس کے اندر شیخ الحدیث ہیں. اس وقت تقریباً 85 سال کی عمر ہوگی ان کی، 85-90 کی ہوگی، لیکن آج بھی شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہیں. پورے سال جو ہے ادھر سے حدیث دیتے ہیں قرآن مجید کا، اور جہاں چلے جائیں جس ملک میں چلے جائیں تو ان کے شاگرد ان کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. یہ صرف دین کی برکت، ورنہ اور کسی چیز میں اللہ نے ایسی عزت نہیں رکھی ہے. دین کی خاطر، دین جس سے آدمی انسان حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرنے والے اتنے پیدا فرما دیتے ہیں. ہماری کوئی عزت کرے نہ کرے، اصل تو یہ کہ ہمارا اللہ ہم سے پیار کرے، اصل تو یہ ہے. لیکن یہ دنیا میں بھی فائدے ہیں، نقصانات نہیں. تو بہرحال یہ بڑھاپے کے اندر بھی آدمی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کارآمد رہتا ہے، وہ بیکار نہیں ہوتا. لوگ 60 سال کے اندر ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں جتنی عمر بڑھتی ہے اتنا اس کا اکرام بڑھتا ہے، اتنا ہی وہ کارآمد انسان بن جاتا ہے. ہمارے مولانا سبحان محمود صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو ان کی عمر بھی 75 سے کم نہیں تھی، 75 سے، لیکن ان کا معاملہ بھی یہ تھا کہ آخری دن تک، آخری لمحات تک، مرنے سے کچھ منٹ پہلے تک اپنے امور من سے بھی جو ہے وہ انجام دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. ہاتھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت، آنکھ بھی سلامت، دل و دماغ بھی سلامت. اب بتائیے کہ اس سے بڑھ کر آدمی کو، ورنہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے. کسی کی یادداشت جواب دے جاتی ہے، کسی کا ہاتھ پاؤں جواب دے جاتے ہیں، کسی کی آنکھیں جواب دے جاتی ہیں، کسی کے دل و دماغ جواب دے جاتے ہیں، اور جناب کوئی کیسا ہے کوئی کیسا. لیکن جو لوگ اللہ اور رسول پر اس طرح جان دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی نہ جوانی ضائع کرتا نہ ان کے بڑھاپے کو ضائع کرتا. تو اس لیے میرے عزیز بھائی یہ جو بات کہی ہے، پچھتائے گا تو عہد ضعیفی میں، وگرنہ کر اپنی جوانی کو فدا. سوچ سمجھ کر کہ ہم نے کس پر اپنی جوانی قربان کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کو ان نوجوانوں سے محبت جو اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر دیں. اپنی جوانی اس پر فدا کرنی چاہیے جس نے جوانی بخشی ہے. تو جوانی بخشنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. جب ہم اپنی جوانی اللہ تعالیٰ پر قربان کریں گے، جس کا مطلب یہ کہ اللہ سے محبت کریں گے. ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، غالباً مامون الرشید. جوانی میں ہی اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حکومت اور سلطنت سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا. لوگ تانے دیا کرتے تھے ہارون رشید کو کہ تمہارا بیٹا تمہاری بدنامی کا ذریعہ ہے. یوں کہہ لیجئے آج کل کے زمانے میں کہ بیکورڈ آدمی ہے، قدامت پسند ہے، انتہا پسند ہے، اور تم جو ہے بادشاہ ہو اور اس کو دیکھو. تو بادشاہ نے ایک آدھ دفعہ اس کو سمجھایا بھی کہ میاں تم میری بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہو، جو سمجھا سکتا ہے ایک شخص اپنے طور پر جس کو بہتر سمجھ رہا تھا. تو اس نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ ایک چڑیا یا کوئی جانور پرندہ اوپر بیٹھا ہوتا چھت پر، اس کو بلایا، آواز دی تو وہ آ کر بیٹھ گیا. اس کے بعد کہا واپس چلے، اٹھ کے چلا گیا. بتا رہے ہیں یہ چاہتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اپنے آپ کو قربان کر دیں، اللہ کی بات مان کر چلیں، تو ساری دنیا کی اس کی بات مان کے چلتی. اس لیے بے شک آپ لوگوں کی نظر میں چاہے میری عزت ہو یا نہ ہو، لیکن میری رب کی نظر میں میری عزت ہے. چنانچہ بعد میں واقعہ تفصیل سے ہے کہ وہ بچہ گھر بھی چھوڑ کے چلا گیا، اور جاتے وقت جو ہے اس کی والدہ نے اسے ایک انگوٹھی دے دی تھی سونے کی یا چاندی کی کہ کسی وقت ضرورت پڑے تو تم اس کو بیچ کر کام کر لینا اپنا. تو وہ بہرحال چلا گیا، اور پھر ایک عرصہ گزر گیا، اس کی کوئی خیر خبر نہیں آئی. اتفاق سے ایک شہر کے اندر جہاں وہ رہتا تھا بچہ، اس نے اپنے ایک اصول بنا لیا کہ عبادت 24 گھنٹے ہفتے میں 7 دن اللہ کی کرنی ہے، اور کھانا پینا بقدر ضرورت، یعنی دنیا میں جتنا رہنا ہے اور جتنی ضروریات ہیں اس کے مطابق رزق حاصل کرنا ہے، اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ اللہ کے لیے. چنانچہ وہ راج مزدوری کا کام کرتا کرنے لگا. تو بعض روایت اسی میں آتا ہے کہ تاریخی بات ہے یہ کہ ایک چوراہے پر آ کر بیٹھ جاتا تھا. کسی دن ایک شخص کو ضرورت تھی اپنا مکان بنوانے کی، تو اتفاق سے وہ شخص ان کے پاس پہنچا. اس نے کہا کہ بھئی میرے لیے میرے کچھ شرائط ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ جتنی مزدوری طے ہو جائے گی میں اس سے زیادہ نہیں لوں گا نہ کم لوں گا, جو مزدوری طے ہو جائے گی نہ کم لوں گا نہ اس سے زیادہ لوں گا. دوسری بات یہ کہ نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا, اور تیسری بات یہ ہے کہ میں وقت پر اپنا کام چھوڑ دوں گا. انہوں نے غالباً اس تینوں باتوں کو مان لیا, لے گئے. تو کام تو وہ کافی لمبا تھا, لیکن اس شخص کا تو کام یہ تھا کہ ایک دن کام کرتا تھا بس ہفتے میں. چنانچہ انہوں نے کام کیا, وہ شخص چلا گیا جس نے کام کرانا تھا, یہ اکیلا کام کرتے رہے. جب شام کو آیا تو اس نے دیکھا کہ جو 10 مزدور کام کرتے ہیں اکیلے نے اتنا کام کر دیا, لیکن یہ اپنا کام کیا, انہوں نے اپنی مزدوری لی چلے گئے. انہوں نے زیادہ مزدوری دینی چاہیے, انہوں نے منع کر دیا کہ بعد یہ بات ہم پہلے طے کر چکے ہیں, جو مزدوری طے ہوئی وہ دے دی. وہ لے کے چلے گئے. اب دوسرے دن یہ نہیں آئے, پھر تیسرے دن بھی نہیں آئے. تو بڑی حیرت ہوئی, پھر چوراہے پہ پہنچے, کہا کہ بھی ایک مزدور تھا اسی طرح میں لے گیا تھا اور اس سے کام کرایا, تو اس نے کہا بھائی وہ تو ہفتے میں ایک دفعہ آتے ہیں بس, اب اگر آپ نے ان سے کام کرانا ہے تو اگلے ہفتے کا انتظار کریں. چنانچہ ان کو ایسا کام ان کا پسند آیا کہ ایک ہفتے رک گئے. جب ایک ہفتے بعد وہ آئے تو پھر ان کے پاس گئے, انہوں نے وہی اپنی شرائط پیش کی, وہ دل و جان سے لے گئے اپنے ساتھ. تو انہوں نے اس دن یہ کیا کہ کہیں گئے نہیں بلکہ چھپ کے دیکھتے رہے کہ کرتے کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں حیران ہوتا تھا کہ بس وہ گارا وارا رکھتے تھے, اینٹیں آ کے لگ جاتی تھیں خود بخود, وہ اتنی تیزی سے کام ہوتا تھا کہ جتنی دیر میں کوئی مزدور اینٹیں پکڑاتا تھا خود بخود ان کا کام ہوتا رہتا تھا. بہرحال یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ نیک آدمی ہے. رات کو پھر ان سے کہا کہ آپ مزدوری زیادہ لے لیں, یہیں آرام کرنے کا نہیں ہو. بہرحال چلے گئے وہ. تو انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ ہفتے پھر آپ آئیں گے, لیکن یہ آئندہ ہفتے بھی نہیں آئے. اب انہیں فکر ہوئی, لوگوں سے پوچھتے پھرے کہ وہ مزدور کہاں گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو آیا کرتا تھا لیکن اس ہفتے آیا نہیں ہے, لیکن معلوم یہ ہوا کہ وہ بیمار. کہاں رہتے ہیں؟ کہ فلاں علاقے میں وہ رہتے ہیں, دور دراز ایک علاقہ بتایا. بہرحال یہ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اینٹ سرہانے کے نیچے رکھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں اور طبیعت ٹھیک نہیں. انہوں نے بتیری کوشش کی کہ میرے ساتھ چلے چلیں. کہا نہیں, میں کسی کے ساتھ جانے وانے کو تیار نہیں ہوں, بس میری تھوڑی سی وصیتیں اگر تم عمل کر سکو تو. اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید ایک ان کے پاس تھا وہ دیا, ایک انگوٹھی تھی جو والدہ نے دی تھی چلتے ہوئے وہ دی, اور اسی طریقے سے کچھ نصیحت کی اور کہا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہارون الرشید کو پہنچا دینا. یہ نہیں بتایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں, ان کو پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ وقت کی مہلت بہت کم ہے, موت جو ہے وہ تاک میں لگی ہوئی ہے, وقت عمل بہت کم ہے, اس لیے جتنا جس قدر جلد ہو سکے تم اپنی اس مہلت کو غنیمت جان لو اور توبہ و استغفار کر لو. بہرحال کہا کہ اس نے وصیت بھی کی مجھے نہلانے کی دھلانے کی جو بھی ہے وصیت کرنے کے بعد. اس نے وصیت کے مطابق ان کی انتقال ہو گیا تو تکفین کی, تدفین کر کے اس کے بعد یہ امانت سپرد کرنے کے لیے وہ دارالخلافہ پہنچے. جس وقت یہ پہنچے تو اس وقت ہارون رشید اپنے عمرا کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, تو یہ جلدی سے آگے بڑھا. درباروں نے اس کو روکا لیکن ہارون رشید نے دیکھ لے تو کہا کہ اس کو آنے دو, کیا بات. تو اس نے کہا کہ میں دور سے آیا ہوں اور کچھ امانت ہے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو اس نے وہ انگوٹھی اور حمائل جو قرآن شریف تھا وہ نکال کے دکھایا تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ اے پیامبر, پیام پہنچانے والے, انتظار کرو میں آتا ہوں. اور بادشاہ اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتا ہوا بہرحال جہاں جانا تھا چلا گیا. تو اس کے جو دربان تھے اس نے کہا کہ شخص تو نے کیا چیز ایسی دکھا دی ہے کہ جس سے بادشاہ کو سخت صدمہ پہنچا ہے, کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جس سے بادشاہ بیمار پڑ جائے یا صدمہ پہنچے. کہا میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی ہے, ابھی تو صرف میں نے وہ امانت جو کسی نے دی تھی پہنچانی چاہیے تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں آتا ہوں. بہرحال بادشاہ اپنا کام کر کے جہاں بھی گیا تھا واپس آیا اور آ کر اس سے پوچھا کہ ہاں اب مجھے بتاؤ کہ یہ تمہیں کہاں سے ملی. اسے بتایا, یہ بھی بتایا کہ پورا بتایا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ میں وہ کام کرتے تھے, میں اس سے کام کرایا کرتا تھا. اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں وہ میرا بیٹا تھا، تم نے ایک شہزادے سے اتنا محنت کا کام لیا. بہرحال اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے، وہ پیغام جو تھا وہ بھی انہوں نے پہنچا دیا کہ وقت عمل جو ہے وہ بہت قلیل ہے، موت جو ہے وہ بالکل تاک میں ہے، کسی وقت بھی جو ہے تمہیں وقت آ سکتا ہے آخری، اس لیے آخرت کی تیاری کرو. اس نے کہا کہ مجھے تم وہاں لے چلو قبر پر. پھر اس کی قبر پر ہارون رشید گئے اور وہاں کھڑے ہو کر بہت کچھ آنسو بہائے، اور ساتھ میں کچھ اشعار بھی ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ اتفاق سے یہ واقعہ بھی اچانک ہی ذہن میں آ گیا جوانی کے اوپر، ورنہ بالکل ذہن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی، ورنہ بالکل ارادہ بھی نہیں تھا ہاشا اور کل ذہن کے اندر کہ یہ واقعہ سنانا ہے. اور نہ جانے کب کا پڑھا ہوا ہے، کوئی دسیوں سال ہو گئے، بیسوں سال اس کو پڑھے ہوئے بھی، لیکن آج اتفاق سے اچانک ذہن میں آ گئی بات، تو اللہ نے آپ کو سنوانی تھی، ہو سکتا ہے اس سے کسی کو فائدہ پہنچے. بہرحال یہ بادشاہ آنسو بہاتا رہا، کچھ اشعار تھے وہ سناتا رہا. پھر اس نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا تھا جس نے دنیا کے ہم سے باوجود اس کے شہزادہ ہونے کے کبھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا دنیا میں، بلکہ ہم اس کو کہتے تھے تو یہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور بالآخر دیار غیر میں انتقال ہو گیا. تو یہ واقعہ میں نے اسے سنایا کہ بھائی دیکھو جوانی اس طرح فدا کی انہوں نے، تو جوانی تو بھائی ایسی، یہ مقصد میرا نہیں ہے کہ آپ بھی سب کام چھوڑ چھاڑ کے، وہ اصل میں ہر آدمی کا کام یہ نہیں ہے. اہل توکل جو لوگ ہوں ان کے لیے یہ بات زیب دیتی ہے، جیسے حضرت عائشہ تھیں، حضرت زینب تھیں، اور دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں اور صحابہ کرام تھے، وہ اصحاب توکل تھے، انہیں اللہ پر اتنا یقین تھا، اتنا یقین تھا کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو دیا کرتے تھے سالانہ خرچ، وہ سب اسی وقت خرچ کر دیا کرتے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ پر ان کو چونکہ یقین تھا. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم خرچ کر دیں اور دو دن ہمارے پاس نہ آئے تو شکوے شکایت شروع کر دیں کہ لو بھائی اور کرو. تو یہ انہی کو زیب دیتا ہے، ہر آدمی کو نہیں. ہاں جب اللہ تعالیٰ ایسا توکل اور یقین عطا فرما دیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہی سب چیزیں، لیکن یہ اس وقت ہیں جب آدمی اصحاب توکل میں سے بن جائے، اصحاب یقین میں سے بن جائے. اب آج اتفاق سے میں پڑھ رہا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، کہ ایک مقام پر انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا کفار کا، تو صلح کے لیے وہ کافروں کا سردار آیا ہاتھ میں شیشی لے کر ایک. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی تم آئے ہو صلح کے لیے، یہ شیشی کس چیز کے لیے؟ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا محاصرہ کیے ہوئے، اب آیا ہوں، یا تو صلح ہوگی، اور اگر آپ صلح پر راضی نہیں ہیں تو یہ زہر ہے، اس کو میں پی کر بس ختم ہو جاؤں گا، تاکہ میں اپنی قوم میں منہ دکھانے کے چونکہ قابل نہیں رہوں گا اگر صلح کا معاملہ نہ ہوا تو، اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہی جان دے دوں گا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ کرام اصل تو داعی تھے، وہ دعوت دیتے تھے، انہوں نے سوچا کہ اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا. کہا کہ بتاؤ تمہارا کیا یقین ہے کہ تم یہ اگر زہر پی لو گے تو فوراً مر جاؤ گے، یعنی تمہارا اس زہر پر اتنا یقین ہے؟ کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا اگر ایک قطرہ میں پی لوں، آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا کہ اس کا ذائقہ بتا سکے، اس لیے کہ کوئی آدمی اس قابل رہتا نہیں ہے کہ وہ بتا سکے. جہاں اس کا قطرہ زبان پر گیا اور آنن فانن آدمی موت کی گھاٹ ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے، اس لیے کوئی بتا نہیں سکتا. فرمایا کہ اگر میں اس کو پی لوں تو؟ کہا کہ آپ کیسے پی سکتے ہیں؟ کہا کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہے، اگر اللہ تعالیٰ موت دیں گے تو آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. لیکن میں نے جیسے کہ کہا نا کہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، کوئی آدمی ٹرک کے نیچے لیٹ جا بولے کہ اگر اللہ موت دے گا تو پچکوں گا ورنہ نہیں، تو یہاں معاملات دوسرے ہیں. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے، تاریخی روایت ہے یہ کہ حضرت خالد بن ولید نے اس سے وہ بوتل لی اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ پڑھا، اور پڑھ کر وہ پوری بوتل پی گئے اور الحمدللہ کچھ نہیں ہوا ان کو، وہ یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا کہ واقعی ان کا دین سچا ہے. تو یہ معجزے اور یہ کرامتیں بھی تب رونما ہوتی ہیں جب آدمی اصحاب الیقین اور اصحاب توکل بن جائے، ہر ایک کے ہاتھ میں تو یہ چیزیں بھی رونما نہیں ہوتی نا. تو اس لیے بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنا آپ قربان کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لیے نمونہ بنا دیا. تو بہرحال یہ واقعات تو درمیان میں آ گئے. اصل آج اتفاق کی بات ہے کہ میں کچھ اور بات کہنا چاہتا تھا، لیکن اب اللہ نے چاہا تو آئندہ پھر کسی وقت عرض کروں گا. جو باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر یقین کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور اصل جو بات ہے وہ یہ کہ ہم اپنی جوانی، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے قربان کریں، اور اس کی محبت حاصل کرنے کی فکر کریں، جستجو کریں، اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا جائے، اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ اللہ کثرت سے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، یا پوچھ کر ذکر کیا جائے کہ جو تعداد جو طریقہ بتا دیا جائے اس کے مطابق آدمی ذکر اذکار کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے ذکر و فکر کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اپنی ذات پر یقین کی دولت ہمیں عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ استغفار کی بہت سخت ضرورت ہے، گناہوں سے بچنا اس وقت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، ویسے تو ہمیشہ ضروری ہے لیکن اس وقت جو ہمیں قدم قدم پر گناہوں کے شاہکار ہیں اور شکاری لے کے بیٹھے ہیں جال گناہ میں پھنسانے کے لیے، تو ہم بہت ضروری ہے کہ استغفار کرتے رہیں. کثرت کے ساتھ استغفار کرنے سے انشاءاللہ جہاں آدمی کے مصائب اور مشکلات حل ہوتی ہیں وہیں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اس لیے آدمی کثرت سے استغفار بھی کرتا رہے. اور خاص طور پر جو معاملہ یہ آیا ہے زلزلے کا تو اس میں اور زیادہ احتیاط کریں. دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے میں زلزلہ آیا، جب زمین ہلنے لگی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا پکڑ کر زمین پر مارا اور کہا یہ زمین رک جا، کیا عمر نے تجھ پہ ظلم کیا، کس لیے ہلتی ہے؟ زمین فوراً رک گئی. وہ حکمران تھے صحیح معنی میں جن کا کہنا زمین بھی مانتی تھی. تو یہ آج کے حکمرانوں کی بات انسان نہیں مانتے ان کے جیسے، زمین کیا مانے گی؟ لیکن چونکہ وہ اللہ کی مانتے تھے اس لیے ساری مخلوق ان کی مانتی. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ اکرام جب ایک جنگل سے گزر رہے تھے، وہاں پر درندے تھے، رات بسر کرنی پڑ گئی، ایک صحابی نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ جنگل کے درندوں اصحاب محمد یہاں پر رات بسر کرنا چاہتے ہیں لیکن تمہارا خوف بھی ہے اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ. تو لوگوں نے دیکھا کہ شیر اپنے بچے کو منہ میں لے کے وہاں سے جا رہا ہے خاموشی سے. یہ صحابہ کرام تھے جن کی بات درندے بھی مانتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ایسا یقین عطا فرما دیں تو انشاءاللہ بات یہ کہ جب ہم اللہ کی مانیں گے ساری دنیا ہماری مانے گی، اگر اللہ کی نہیں مانیں گے تو اپنی اولاد بھی ہماری بات نہیں مانے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.